الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرج لنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر الجهاد ماض إلى يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كرجل واحد اشتكى عينه اشتكى كله إن اشتكى رأسه اشتكى كله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب حضرات درشی پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل صد احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں آج شوال المعظم کی 13 تاریخ ہے اور جنوری کی 21 تاریخ ہے جمعہ کے موقع پر کچھ تاخیر سے آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہونے کا موقع ملا ہے. وجہ تاخیر لاہور کا ایک سفر تھا کہ جس میں گزشتہ روز پاکستان کی دینی مذہبی سیاسی محب وطن جماعتوں کے ذمہ داران لیڈروں سے ملنے اور اپنے اہل حق کے ایک عظیم ادارہ جامعہ اشرفیہ کا دورہ کرنے اور وہاں کے اساتذہ اور طلباء سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے اور شب گزشتہ عالم اسلام کے اس عظیم اور منفرد حیثیت کے حامل دعوت و تبلیغ کے مرکز کا دورہ کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے جسے رائیونڈ کا تبلیغی جماعت کا مرکز کہا جاتا ہے. اپنے اکابر و اسلاف اپنے بزرگوں اور علماء اور اساتذہ سے ملاقات کا جو اثر ایک طالب العلم شاگرد پر ہو سکتا ہے وہ آج میری طبیعت پر پوری طرح ہے. مختلف اقسام کے رنگا رنگ پھولوں کی مہک ایک گلدستہ کی جب شکل اختیار کر لیتی ہے تو انسانی ذہن کو معطر بھی کرتی ہے اور انسان کی آنکھوں کو تراوت بھی بخشتی ہے. اہل حق کے یہ دینی ادارے دین حق کی سر بلندی کے لیے ہر لمحہ سرگرم عمل جماعتیں گلی گلی میں اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہنچانے والی تبلیغ کی دعوت دینے والی جماعتیں اپنے سر کو ہتھیلی پہ رکھ کر راہ حق میں قربان ہونے والے مجاہدوں کی تنظیمیں اور جماعتیں قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں میں اپنی زندگی کے لمحات گزارنے والے عظیم لوگوں سے ملنے کے بعد مجھے اس بات پر بے پناہ مسرت اور خوشی ہے. اس دور میں رب کریم نے علماء حق علماء دیوبند سے جو کام لیا ہے اور خلاق عالم جو کام لے رہے ہیں وہ آج کسی دوسری جماعت اور کسی دوسرے طبقہ سے اس انداز میں کام نہیں لیا جا رہا اور نہ ہی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی طبقہ اس انداز میں کام کر رہا ہے. صرف تبلیغی جماعت کو دیکھ لیجیے. میں حیران رہ گیا کہ عام طور پر ہم جب سالانہ اجتماع میں جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہزاروں جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں اور لاکھوں لوگ وہاں جمع ہیں. خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ سال کے بعد ہی اس طرح کا مجمع ہوتا ہے. یہ اجتماع اور یہ اس طرح کی ایک بہت بڑی کانفرنس کی شکل اجتماع کی شکل بس سال کے بعد تین دن ہوتی ہے. لیکن اب جب جا کر اسے دیکھا تو یہ اس بات دیکھ کر اور سن کر حیرانی ہوئی کہ وہاں تو ہر وقت 8 سے 9 ہزار تک اللہ کے بندے مصروف رہتے ہیں اور پوری دنیا میں اس وقت دسیوں لاکھ آدمی ہے جو اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر گلی گلی ملک ملک شہر شہر علاقے علاقے میں گھوم رہے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ دعوت و تبلیغ میں گزرا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس سنت کو تا قیامت زندہ رکھنے کے لیے قیامت تک ایک جماعت کو مستقل یہ کام سونپ دیا ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ تعلیم و تربیت و تدریس میں گزرا ہے. خلاق عالم نے دینی اداروں اور قرآن و سنت کے مدارس کو مستقل طور پر اس کام کے لیے منتخب فرما لیا کہ وہ قیامت تک قرآن و سنت کی تعلیم دے کر حضور کی سنت کو زندہ کرتے رہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی زندگی کا ایک حصہ اللہ کے ذکر میں، خدا کی یاد میں تزکیہ نفس اپنے صحابہ کا کرتے ہوئے گزرا ہے. رب العالمین نے مستقل بنیادوں پر یہ اہتمام فرما دیا کہ دنیا میں خانقاہیں موجود رہیں، لوگ اللہ کے ذکر کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا نام سیکھنے کے لیے وہاں آئیں اور اپنے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے دلوں کا تزکیہ کریں. نفسانیت جو غالب آ چکی ہے، اس نفسانیت کا تدارک کرتے ہوئے، اپنی روح کو تر و تازگی بخشتے ہوئے، اپنے دلوں کو اللہ کے نام سے زندہ کر کے اپنے من کی دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشن کر لیں، یہ کام بھی قیامت تک ہوتا رہے گا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ کفار کے ساتھ جہاد میں گزرا ہے. کفار کے ساتھ جہاد و قتال میں آپ کی زندگی کا ایک طویل حصہ گزرا ہے. رب العالمین نے مجاہدوں کی، جانبازوں کی، بہادروں کی جماعتیں بھی بنا دی کہ قیامت تک حضور کی جہاد والی سنت کو زندہ کرتے رہے. کفار سے نبرد آزما رہیں گے اور حکم الہی کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ منافقوں کی سازشوں کو ناکام بنانے، ان کے چہروں سے منافقت کے پردے ہٹانے، ان کی حقیقت سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے اور منافقوں کی پہچان کروا کر انہیں مسلمانوں کی صفوں سے باہر نکالنے کے لیے گزرا ہے. اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک جماعت کھڑی کر دی اور آج کے دور میں وہ جماعت سپاہ صحابہ ہے جو منافقوں کے چہروں سے پردے ہٹاتے رہے گی اور ان کی حقیقت واضح کر کے انہیں مسلمانوں کی صفوں سے نکال کے باہر کرتی رہے گی. یہ جو کچھ ہے بہت ہی کم فہمی اور کم علمی اور سراسر جہالت کی یہ بات ہے کہ کوئی شخص کسی ایک ادارہ میں ایک عنوان پر کام کر رہا ہو اور یہ سمجھ رہا ہو کہ بس میں ہی جو کام کر رہا ہوں وہی دین ہے اور کوئی دین نہیں ہے. بعض جاہل لوگ علوم میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو ہم کام کر رہے ہیں بس دین یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. یہ جاہل لوگ دعوت و تبلیغ میں چلے جائیں تو کہتے ہیں بس دعوت و تبلیغ ہی ہے، جہاد کچھ نہیں، دینی مدارس کچھ نہیں، اور اسلام کے لیے نظام کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا کچھ نہیں، یہ خانقاہ ہے کچھ نہیں، بس یہی ہے. یہ لوگ جاہل اگر مجاہدین کی سبوں میں چلے جائیں وہاں کہتے ہیں بس جہاد ہی سب کچھ ہے، دعوت و تبلیغ کچھ نہیں، دینی ادارے کچھ نہیں، اور کچھ نہیں. یہ جو ہلاک کسی اور سب میں چلے جائیں وہاں جا کر بھی یہی کہیں گے. لیکن یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لمحات جس جس عنوان پر کام کرتے ہوئے گزرے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں جو جو کام پر افسر نفیس فرمایا ہے، اللہ کو حضور کی یہ ادائیں اتنی پسند آئی ہیں کہ خلاق عالم نے ایک ایک ادا کو زندہ رکھنے کے لیے، حضور کی ایک ایک سنت کو تابندہ رکھنے کے لیے قیامت تک کے لیے جماعتیں اور ادارے اور افراد پیدا کر دیں. بلکہ آپ حیران ہوں گے، ہم بخاری شریف کا سبق حضرت مفتی اعظم مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس پڑھ رہے تھے تو بحث چل رہی تھی کہ نماز پڑھتے وقت کچھ لوگ رفع یدین کرتے ہیں، کچھ لوگ افادین نہیں کرتے، کچھ لوگ بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، کچھ آہستہ سے آمین کہتے ہیں. یہ جو فرق ہے آخر یہ کیوں ہے؟ سب لوگ ایک ہی کیوں نہیں ہو جاتے؟ یا سبھی افادین کریں، یا سبھی عدم افادین کے قائل ہو جائیں، یا سبھی بلند آواز سے آمین کہیں، یا سبھی آہستہ آواز سے آمین کہیں. تو علماء کرام نے اس پر لکھا اور استاد محترم رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر ہم احادیث کو پڑھیں تو یہ بات احادیث میں واضح طور پر ہے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دینے کے لیے بلند آواز سے بھی آمین فرمایا، اور اکثر آپ کی نمازوں میں آہستہ آمین آپ کا معمول رہا، اور آپ کی زندگی کا ایک حصے میں نماز میں رفع یدین رہا، پھر آپ نے رفع یدین چھوڑ دیا. آپ نے زندگی میں رفع یدین کیا، اللہ کی مشیت یہ چاہتی ہے، مشیت باری میں یہ طے ہو گیا کہ قیامت تک رفع یدین والی سنت بھی رہے، رفع یدین کے ترک والی سنت بھی رہے. آج اگر ساری دنیا ایک کام کرے گی تو حضور کی زندگی کا ایک حصہ تو غائب ہی ہو جائے گا نا، ایک حصہ تو غائب ہی ہو جائے گا. اللہ نے ہر طرح کے لوگ پیدا کر دیے، کوئی عدم رفع یدین کا قائل ہے، کوئی رفع یدین کا قائل ہے، کوئی آمین بالجار کا قائل ہے، کوئی آمین آہستہ کہنے کا قائل ہے. بس یہ بات ہے کہ جس کے نزدیک جو بات زیادہ دلائل سے قوی ثابت ہوئی اس نے اسی کو سنت سمجھ کر اپنا لیا، اور مشیت خدا یہی ہے کہ قیامت تک حضور کی ہر ہر ادا اور سنت زندہ اور تابندہ رہے، زندہ اور تابندہ رہے. لیکن یہاں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہے اور اس نے فیصلہ کیا ہے، سوچ سمجھ کر اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ مجھے سنت رسول پر عمل پیرا ہونا ہے، اور مجھے حضرت امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد ابن حنبل میں سے کسی ایک رحمہم اللہ تعالی کی تحقیق پر اعتماد ہے، میں ان کی تحقیق پہ اعتماد کرتا ہوں، میں ان کے اجتہاد کو اپنے لیے حجت سمجھتا ہوں، ان کی تحقیق، ان کے تقوی و طہارت اور ان کی جدوجہد اور ان کے اجتہاد پر اعتماد کرتے ہوئے اب میں ان کی تقلید کرتے ہوئے اگر وہ بلند آواز سے آمین کہتے ہیں میں بلند سے کہوں گا، رفع یدین کہتے ہیں میں رفع یدین کروں گا، اور جو بات ان کی تحقیق میں صحیح ثابت ہوگی میں وہ کرتا چلا جاؤں گا. تو اس شخص کی مثال اسی طرح ہے جیسے ایک شخص مسجد کے محرام میں آنا چاہتا ہے. مسجد کے دروازے دیکھ لیجئے، اس مسجد کے 7 دروازے ہیں، ایک دروازے سے آؤ محرام میں آؤ گے، دوسرے دروازے سے آؤ محرام میں آئیں گے، تیسرے دروازے سے آؤ محرام میں آئیں گے، آخری مرکز اور محوا اور ملجا محرام میں آنا ہی ہوتا ہے. بیت اللہ میں داخل ہونے والے مختلف دروازوں سے داخل ہوتے ہیں، اس وقت بیت اللہ کے 50 سے زیادہ دروازے ہیں، آپ جس دروازے سے داخل ہوں لیکن آپ آئیں گے بیت اللہ جب مطمئن نظر بیت اللہ ہو، جب مقصد بیت اللہ تک پہنچنا ہو، یا دوسرے الفاظ میں کہیے جب مقصد رسول اللہ تک پہنچنا ہو، پیغمبر اسلام کی سنت کو اپنانا ہو، پیغمبر اسلام کی تعلیم کو حاصل کرنا ہو، پیغمبر اسلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہو، تو جس راستے سے آئیے، جس محقق کے ذریعے سے آئیے، جس مشتہد کی تقلید کرتے ہوئے آئیے، چلے آئیے آپ سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے یقیناً رسول تک پہنچ جائیں گے، یقیناً قرآن تک پہنچ جائیں گے، یقیناً حدیث تک پہنچ جائیں گے. مگر وہ شخص قیامت تک نہ قرآن تک پہنچ سکتا ہے، نہ سنت تک پہنچ سکتا ہے، نہ رسول تک پہنچ سکتا ہے. جو کبھی ایک دروازے میں داخل ہوتا ہے وہاں سے نکل کے دوسرے میں داخل ہو جاتا ہے، وہاں سے نکل کے تیسرے میں داخل ہو جاتا ہے، کبھی اس میں داخل ہوتا ہے کبھی اس میں داخل ہوتا ہے، دروازے تو بدل رہا ہے منزل پہ نہیں جا رہا. دروازے تو اس آدمی کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دین کا تابع ہے، اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دین کا تابع ہے، دراصل یہ اپنے نفس کا تابع ہے، دراصل یہ اپنی خاص کا تابع ہے. ایک بات وہاں سے پکڑ لی، ایک بات وہاں سے پکڑ لی، یہ بات یہاں مشکل نظر آئی وہاں سے پکڑ لی، وہ بات وہاں مشکل آئی وہاں سے پکڑ لی، یہ وہاں چھوڑ دی، یہ آسان نظر آئی پکڑ لی، وہ مشکل نظر آئی چھوڑ دی، تو یہ نفس کا تابع ہے. ایک ہی راستے پر ہو جائیے، دو رنگی چھوڑ دے یا رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، ایک رنگ اختیار کیجیے منزل پا لیں گے. لیکن کچھ یہاں سے لیا، کچھ وہاں سے لیا، کچھ یہاں سے لے لیا، دیکھا ہاں بھائی
تراوی آئی چلو اٹھ پڑھ لیے بھائی جان چھوڑ گئی نا ہوں جی میں اٹھ پڑھیا بچی گل ابھی اہل حدیث اٹھ پڑھ دین ٹھیک ہے بھائی اہل حدیث اٹھ پڑھ دین مگر آپ نے باقی کام تو وہ نہیں کرتے نہیں جی باقی کام دوسرے کرنے ہیں یہ اٹھ پڑھ لی دوسرے دن آ گیا جی راستے جاتے ہوئے اس نے کہا اچھا یہ کیا ہے گو کہتا یہ بھی کھا لو بھائی یہ کیوں کھا رہا ہے کہتے یہ فلاں کھاتے ہیں زیادہ کھا رہا ہوں تیسرے گیا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا کہتے گدا ہے گدا گدا ہے کھا لینا چاہیے کیوں کہتے شیعہ کے ہاں حلال ہے یہ بھی کھا لینا چاہیے آگے پہنچا دل للچایا بازار سے گزرا اس بازار سے اس بازار میں داخل ہوا کہتا ادھر بھی چکر لگائے کہتے کیوں کہتے متا جائید اللہ فلاں کیا یہ بھی کر لیں تو یہ نفس کا غلام ہے یہ نفس کا غلام ہے یہ دین کا غلام نہیں اگر آپ دین رسول کے غلام ہیں دین رسول کے پیروکار ہیں تو پھر آپ اپنے لیے متعین کر لیجئے ایک راستہ متعین کر لیجئے ایک لائن متعین کر لیجئے اس راہ پہ چلتے رہیے ایک شخص اگر لاہور جانا چاہتا ہے لاہور کی سمت کے لیے ایک دروازہ ایک راستہ متعین کر لے پھر چلتا رہے آندھی آئے طوفان آئے کبھی سڑک پکی آئے کچی آئے راستے میں ندی نہ لے آئے ایسا ایسا عبور کرتا چلا جائے ایک وقت آئے گا تو وہ لاہور پہنچ جائے گا لیکن ایک شخص کہتا ہے نہیں میں تو لاہور جانا چاہتا ہوں مگر موٹر وے سے اور موٹر وے پہ چلتے چلتے اس نے دیکھا موٹر وے راستے میں ختم ہو گیا اس نے کہا اس کو چھوڑو آپ دوسری طرف جاتے ہیں وہاں پہنچ گیا جتنا پکا پکا راستہ تھا چلا کچا راستہ یہ بھی چھوڑ دیا اب کہیں اور سے چلنا ہے یہ شخص ساری زندگی بھٹکتا رہ سکتا ہے مگر لاہور نہیں پہنچ سکتا سمجھ میں آئی بات تو میں عرض کر رہا تھا بات تو یہاں سے چلی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اللہ تعالی نے قیامت تک اسے زندہ ہوتا زندہ رکھنے کے لیے مستقل جماعتیں بنا دی مستقل ادارے بنا دیے مستقل افراد کھڑے کر دیے جو افراد اپنی حسین شخصیت میں ایک انجمن اور جماعت کا روپ دھار گئے آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت زندہ ہے دعوت و تبلیغ کا کام بھی جاری ہے مناظر مباحثے کا کام بھی جاری ہے درس و تدریس کا کام بھی جاری ہے تزکیہ اور ذکر اللہ کا کام بھی جاری ہے جہاد بالکفار بھی جاری ہے جہاد بالمنافقین بھی جاری ہے یہ سب جاری ہیں تو وہ لوگ پرلے درجے کے احمق اور جاہل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بس یہی کام ہے جی اور کوئی کام ہی نہیں یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں بس سمجھو یہ کہو کہ سارا دین ہے یہ سارا دین ہے ہر آدمی دین کا کام کر رہا ہے شرط ہے کہ کام دین کا کر رہا ہو بے دینی کا نہ کر رہا ہو دین کے نام پر کفر دین کے نام پر سجل و فریب دین کے نام پر کاروبار سنت کے نام پر بدعت توحید کے نام پر شرک جہاد کے نام پر فساد تبلیغ کے نام پر اسلام کے راستوں سے لوگوں کو ہٹانے کا کام یہ نہ کر رہا ہو اگر کوئی صحیح انداز میں کام کر رہا ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے اور جو غلط انداز میں کام کر رہا ہے توحید کے مقابلے میں شرک ہے مشرک کہلائے گا سنت کے مقابلے میں بدعت ہے بدعتی کہلائے گا اور جہاد کے راستے میں فساد ہے فسادی کہلائے گا کسی اور عنوان پر سنت سے ہٹ کے کام کرتا ہے تو من راغب عن سنتی فلیس منی جو نبی کی سنت سے ہٹ جائے اس کا پیغمبر کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں کے گروہوں اور طبقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جو رسول کی سنت کو چھوڑ کر محدثات بدعات کو اپنا لیتا ہے زندگی کا محور و مرکز بدعات و خرافات کو بنا لیتا ہے اور بدعت کی سب سے بڑی مذمت کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص کسی بدعت کا آغاز کرتا ہے کسی بدعت کو اپناتا ہے کسی بدعت کا پرچم اٹھا کر پھر دنیا میں آگے چلتا ہے دیکھیے یہ دین کا کام ہو رہا ہے اور بدعتی آدمی کے پاس سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے اور جناب تو حرج کی ہے بدعتی آدمی کے پاس سب سے بڑی دلیل حرج کیا ہے میں نے جو نیا کام شروع کیا اس میں حرج کیا ہے میں نے جو اذان سے پہلے شروع آگے درمیان میں جو نئی باتیں کی اس میں حرج کیا ہے میں نے جو نماز سے پہلے یا آخر پیچھے باتیں شروع کی اس میں حرج کیا ہے میں نے جو حج کو جاتے ہوئے ایک نیا مخصوص رنگ اختیار کیا ہے بھئی پہلے تو کہا گیا تھا بیت اللہ میں جائے احرام باندھ کے جائے میں نے احرام کے ساتھ ساتھ یہ ایک دو پٹیاں اور بن لی ہیں میں نے ہری پگڑی پہن لی ہے میں نے کالی پگڑی پہن لی ہے میں نے جوتی پہن لی ہے یا یہ پینٹ کی کالی اس میں حرج کیا ہے تو اسے جان لینا چاہیے سب سے بڑا حرج یہی ہے کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت میں کسی بات کی ملالت کرتا ہے اور بات کی آمیزش کرتا ہے، کوئی اپنی طرف سے اور بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، حرج کی بات سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ دوسرے لفظوں میں کہنا چاہتا ہے کہ دین آج تک نامکمل چلا آیا، دین آج تک ناقص چلا آیا، دین کو اس چیز کی ضرورت تھی مگر دین اس کے بغیر چلا آیا، آج دین کا نقص میں نے پورا کر دیا، دین کی کمی میں نے پوری کر دی ہے، یہ چیز دین میں ضرورت تھی آج تک لوگوں کو ضرورت نہیں، نہ ہی میں نے پوری کر دی ہے۔ بدعت کا دین میں آغاز کرنے والا، بدعت پر دین میں عمل کرنے والا اللہ کے دین کو ناقص سمجھتا ہے، اللہ کے دین کو کمزور سمجھتا ہے، اللہ کے دین کو نامکمل سمجھتا ہے، اللہ کے دین کو مکمل دین نہ جانتے ہوئے وہ اس بات کا آغاز کرتے ہیں جبکہ اعلان خدا مندی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے، دین اکمل اور مکمل ہو کر تمہارے سامنے آ چکا ہے۔ جس دین کا آغاز آدم سے ہوا، نوح ابراہیم موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے، وہ دین جو یعقوب ایوب داؤد علیہ السلام سے ہوتے ہوئے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا ہے، اس وقت تک نامکمل رہا، ترقی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ آمنہ کے لال آئے دین مکمل ہو گیا، آمنہ کے لال آئے دین، اب دین مکمل ہو چکا ہے۔ مکمل دین کے بعد اب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی پچر لائے، اے پچر کا محتاج دین، کسی بھی پچر کا محتاج دین نہیں ہے، کسی کے اپنے ڈھکوسلے کا محتاج دین نہیں ہے، دین کامل و مکمل ہے۔ مجھے آپ بتلائیں ابھی نماز جمعہ کی کتنی رکعتیں میں آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ، کتنی؟ اور اگر میں تین پڑھا دوں پڑھ لو گے؟ ہے یار میں مولوی نہیں، چنگا بھلا لیڈر ہاں، دنیا مینو من دی ہے یار، لوگ ہاتھ چوم دیں، تسی بھی زندہ باد آخر رہتے ہو، وزیر اعظم بھی بنا چھڑ دے ہو، ہیں تھوڑی کیڑی گل ہے، تس تے تکے نال امیر المومنین بنا دیں دے ہو، ہیں کہندے پیرا نوے پرند مریداں میں پرند، اور پیر نہیں اڑ دے مرید ہی اڑا چھڑ دین، مرید ہی اڑا دین دے، امیر المومنین بھی کہندے ہو، وزیر اعظم بھی کہتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو۔ تو آج وزیر اعظم کی اکو گل مان لو کہ تین رکھتا نہ پڑھ لئیے، جہے کہ تین رکھتا پڑھ لئیے وہ ہاتھ کھڑے کرو، ایک بھی کوئی نہیں، جہے کہ تین نہیں پڑھنی دو پڑھنی ہاتھ کھڑے کرو، یار میرا خیال ہے تین پڑھ لئیے، بھائی زیادہ ہی پڑھے، زیادہ پڑھنے سے کوئی حرج ہے؟ بھائی ایک رکعت زیادہ ہو جاتی، فاتحہ زیادہ پڑھیں گے، سورت زیادہ پڑھیں گے، تسبیحات رکوع زیادہ پڑھیں گے، تسبیحات قومہ زیادہ پڑھیں گے، تسبیحات سجدہ زیادہ پڑھیں گے، ایک رکوع بڑھ جائے گا، اللہ کو دو سجدے اور کر دیں گے، ایک مرتبہ پھر اپنا یاد تشہد روشی پڑھ لیں گے، تو زیادہ قرآن پڑھنے سے، زیادہ تسبیحات پڑھنے سے، زیادہ دعائیں پڑھنے سے آپ مجھے روکتے ہیں؟ کیوں یار؟ وہ نیکی دے کام تو روکتے پے ہو، نیکی دے کام تو چنگے یار مسلمان ہو، نیکی دے کام تو روکتے ہو، پھر پڑھنا لے اتنا ہے نہیں یار، اس گل سے ووٹ بھی نہیں دے ہو، آج تک دیتے ہیں ہوں ووٹ ہی نہیں دے، تھی سست ہو گئے ہو، کمزور ہو گئے ہو، تھک گئے ہو، بیمار ہو گئے ہو، تو پھر چار نہ پڑھ لیے۔ اچھا چلو میں سمجھ گیا، تھی زیادہ نہیں پڑھ سکتے، چلو اج ایک پڑھ لینے ہیں، اج ایک رکعت پڑھ چڑنے ہیں، نہیں چلو اج پڑھ دے نہیں، چلو اج معافی سہی، کیوں کیوں دو پڑھنیاں، ترے کیوں نہیں، ایک کیوں نہیں، چار کیوں نہیں؟ جواب ایکو آیا ہے کہ اللہ دے نبی دو پڑھن، جواب ایکو آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پڑھی ہے، دو پڑھیں گے تو نماز ہوگی، دو پڑھیں گے سنت ہوگی، دو پڑھیں گے فرض ادا ہوگا، دو پڑھیں گے واجب ادا ہوگا، جب تین پڑھیں گے دو بھی ختم ہو گئی، چار پڑھیں گے دو بھی ختم ہو گئی، اور اگر کوئی مولوی اصرار کرے گا نہیں میں تین پڑھتا ہوں، یہ دین سے نکل گیا، کر اجازت رہا تھا پڑھ نماز زیادہ رہا تھا نکل دین سے گیا ہے، کرنے نیکی آیا تھا گناہ لازم ہو گیا ہے، آیا نیکی کمانے تھا لے کر سب چلا گیا ہے، مزہ کیا ہو گئی، تسبیح زیادہ پڑی ہے، قرآن زیادہ پڑا ہے، حدیث رسول کی درود زیادہ پڑا ہے، تشہد زیادہ پڑا ہے، سجدے زیادہ کر کے کافر ہو گیا ہے، رکوع زیادہ کر کے کافر ہو گیا ہے، رکھتے زیادہ کر کے کافر ہو گیا ہے، جواب آتا ہے کافر ہوا اس لیے کہ نبی کا طریقہ چھوڑا۔ اچھا نماز جی اضافہ ہو سکتا ہے، چلو اذان جی کر لینے ہیں، چلو یار ایک دو گلا کر لو، سنو یار لوگ اذان چاہتے ہیں، اشہد ان امیر المومنین امام المتقین قاتل المشرکین ہیں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فس، چلو ہم اہل سنت ہیں، ہم کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین امام المتقین امام المتقین قاتل المنافقین والمشرکین والمرتدین سیدنا ابو بکر خلیفۃ بلا فاصل ہے، آج سے شروع کر لیں، تھی سننی نہیں ہو سب صاحب نہیں ہو، تو حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ نہیں، میں کوئی غلط گل کیتی ہے؟ وہ یار ویسے تو سانو حکومت تقریرا نہیں کر دیں، چلو اذان دے نال ہی اپنا کام کر لیے، ادھر دے آخ دیے اترے سپیکر نہ چلاؤ، اذان نہیں چلاؤ، ہن تقریر دے اپنا اترے سپیکر کرن نہیں چھڑ دیں، تو ہوں آپ پوری تقریر عربی جی کر لیے، اشہد ان امیر المومنین قاتل المنافقین والمشرکین فاتح المشرقین والمغرب فاتح المشرقین والمغربین سیدنا عمر ابن خطاب خلیفۃ رسول اللہ بعد ابی بکر، ٹھیک ہے آج شروع کر لیے، اے ہنے دی اذان تو، اور تسی حضرت عمر نو نہیں مانتے ہیں، اچھا چلو صحابہ نو نہیں مانتے ہو سو یا تھوڑا مانتے ہو سو، چلو اج اذان چ ایک ہور فاسٹ کر لیے، اشہد ان محمد رسول اللہ نال کہیے، اشہد ان محمد رسول اللہ خاتم النبیین سید المرسلین امام الاولین والآخرین، شروع کر لیے، کی ہو گیا تھا نو، وہ نبی دے القاب بھی نہیں استعمال کر سکتے، حضور کے القاب بھی نہ داخل کریں، چلو چلو توحید، اللہ اکبر اللہ اکبر نہ کہ اللہ وحدہ اللہ لا الہ الا اللہ لا شریک لہ ولا فریق لہ ولا وزیر لہ ولا معین لہ ولا مشیر لہ، پڑھ لیا جی ہے، کوئی تو اجازت دیو، مجھے ہوں دسو حرج کی ہے، یار ایک گل دس دو حرج کی ہے، وہ اللہ دے نام دی اذان جو دیتی ہے بانگ جو دین لگا تو کچھ چنگے ہی لفظ آخر، پر تسی اجازت کیوں اجازت نہیں، وجہ یہ کہیں گے ہم اذان وہی سنیں گے جو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے جناب بلال نے دی، مولوی صاحب آدم تارک صاحب سنیا دا وزیر اعظم ہے، ایک ہی طرز آ گئی، آپ سنیوں کے وزیر اعظم ہیں، اسی مننے ہیں ووٹاں لو دینے ہیں، پیسے منگو وہ بھی دینے ہیں، جانا منگو وہ بھی دینے ہیں، پر جے اذان کی اضافے کی اجازت منگو تو نہیں، اے اجازت حرج کیا، حرج یہ کہ یہ اذان رسول اکرم کے سامنے نہ حضرت بلال نے دی نہ ابھی محضورہ نے دی، فرق یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب جہاد پہ چلے گئے یہ اذان حضور کے بعد نہ ابن ام مکتوم نے دی، نہ حضور کے بعد آپ کے کسی جانشین نے دی، یہ اذان نہ رسول کے دور میں ہوئی، نہ صدیق کے دور میں ہوئی، نہ فاروق کے دور میں ہوئی، نہ عثمان کے دور میں ہوئی، نہ مولا علی کے دور میں ہوئی، جو اذان نبوت، ادوار خلافت راستہ، اور آج تک مکہ مدینہ اور مسجدوں میں نہیں ہوئی، وہ اذان کتنی لمبی ہو یا چھوٹی ہو، لفظ اس کے کتنے خوبصورت ہوں یا غلط ہوں، اس اذان کی اجازت ہم نہیں دے سکتے کہ وہ سنت رسول کے خلاف ہے، وہ سنت رسول کے خلاف ہے. یہی بات ہے کہ جو شخص سنت رسول کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فلیس منی، جو شخص اس دین اسلام میں کوئی ایسی بات داخل کرے جو بات مجھ سے منقول نہیں، مجھ سے روایت نہیں کہی گئی، میں نے کہی نہیں، میرے سامنے ہوئی نہیں، میں نے تائید نہیں کی، جو ایسی بات دین میں داخل کرے، فرمایا اس شخص کا میری جماعت، میرے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ کوئی اور ہو سکتا ہے. بس ایک ہی بات ہے، جن کے پاس آج نماز رسول والی، آج اذان رسول والی، آج کلمہ رسول والا، آج نظام زکات رسول والا، عقیدہ توحید نبی والا، عقیدہ آخرت نبی والا، اور قرآن کی تلاوت اسی کی جو رسول کریم پہ اترا ہے، اسے مان لیجئے وہ مومن ہے. جس کا قرآن رسول والا نہیں، جس کا ایمان نبی والا نہیں، جس کا عقیدہ توحید پیغمبر کی شریعت والا نہیں، جس کی اذان نبی کی شریعت والی نہیں، جس کی نماز نبی کی شریعت والی نہیں، جس کا حج نبی کی تعلیمات کے برعکس ہے، وہ کتنا اعلیٰ عمدہ کیوں نہ ہو، سوائے دلالت و گمراہی کے کچھ نہیں ہے، سوائے دلالت و گمراہی کے کچھ نہیں ہے. اور یہاں بات آئی تو کرتا چلوں، سنت اور بدعت میں ایک بڑا خاص فرق ہوتا ہے. کیا؟ سنت آفاقی ہوتی ہے، بدعت علاقائی ہوتی ہے. بدعت سنت آفاقی ہوتی ہے، جو چیز سنت ہے پاکستان میں بھی سنت ہے، ہندوستان میں بھی وہی ہوگی، ہندوستان میں بھی وہی، پاکستان میں بھی وہی، عرب میں بھی وہی، عجم میں بھی وہی، امریکہ میں بھی وہی، چائنا میں بھی وہی، مشرق میں وہی، شمال میں وہی، مغرب میں وہی، جنوب میں وہی. اور بدعت رنگ بدلتی ہے. بدعت ایک اذان ملتان والی، ایک اذان جھنگ والی، ایک اذان پاکستانیاں دی، ایک اذان مصریاں دی. جہاں جہاں رنگ بدلے، جہاں جہاں لفظ بدلے، جہاں جہاں انداز بدلے، جہاں اختلاف ہو جائے، وہاں سمجھ لیجئے بدعت آ گئی. جہاں اتفاق ہو جائے سمجھ لیجئے سنت آ گئی. سنت پوری دنیا میں ایک ہوگی، سنت کا رنگ پوری دنیا میں ایک ہوگا، فرض کا رنگ پوری دنیا میں ایک ہوگا. جہاں رنگ بدل جائے سمجھ لو کہ یہاں بدعت آ گئی، یہاں بدعت آ گئی. تو بات چلی تھی، اللہ نے اپنے کرم اور فضل کے ساتھ آج قافلہ حق کو یہ عظمت اور یہ شان نصیب کی ہے کہ دعوت و تبلیغ کی سنت کی باری آئی. سبحان اللہ، میں حیران ہو گیا کہ پاکستان سے 8-9 ہزار آدمی ہر روز وہاں مہمان ہوتے ہیں، وہ اللہ کے راہ میں چلے جاتے ہیں، دوسرے آ جاتے ہیں، وہ جماعتیں بن کر دنیا میں. رائے شب جمعہ تھی، حاجی عبد الوہاب صاحب مدظل علی، مولانا جمشید صاحب، کافی دیر ان حضرات کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف نصیب ہوا، اور مجھے بڑی خوشی ہے. تبلیغی جماعت والے ہو، بڑی خوشی ہے، تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے. بھائی عبد الوہاب صاحب سے پوچھو، ان کا یہ فرمانا تھا کہ میں نے خود شہباز شریف سے کہا، میں نے کہا سپاہ صحابہ بھی وہی کام کر رہی ہے جو کام میرا ہے اور آپ کا ہے، جو کام میرا ہے اور آپ کا ہے. تو کہنے لگے شہباز شریف نے مجھے کہا وہ تو شیعوں کو قتل کرتے ہیں. تو حاجی صاحب کہنے لگے، میں نے کہا نہیں، سپاہ صحابہ شیعہ کو قتل نہیں کرتی. میں نے کہا حضرت بالکل خدا کی قسم آپ نے سچ فرمایا، ہم شیعہ کے قتل کے کوئی حامی نہیں ہے، کوئی ہمارا یہ موقف نہیں. فرمایا کہ میں نے کہا ہم شیعہ کو قتل نہیں کرتے، ہم شیعت کو ختم کرتے، ہم شیعت کو ختم کرتے ہیں. شہباز شریف کہنے لگا گلتے وہی ہے، ایسی مطلب گل تو وہی ہے یہ مطلب علم تو انہوں لوگوں کا اِنہ ہی ہے نا بھائی. شیعت اور شیعہ میں فرق ہے, شیعت اور شیعہ میں فرق ہے. شیعہ ہے افراد کا نام, شیعت ہے سنیت کے مقابلے میں ایک مذہب اور ایک دھرم کا نام. ہماری کوشش ہے کہ کفر پر مبنی جتنے دھرم ہیں, الہاد پر مبنی جتنے مذاہب ہیں, فسق و فجور اور ارتداد پر مبنی جتنے مذاہب ہیں, منافقت دجل و فریب پر جتنے مبنی مذاہب ہیں, وہ مذہب ختم ہو جائے, اسلام چھا جائے, اسلام چھا جائے, کفر ختم ہو جائے, اسلام کا بول بالا ہو جائے. ان پتہ ہی نہیں کہ شیعہ تے شیعہ کی فرق ہے. پھر فرمایا میں نے اس وقت کہا کہ ظلم و زیادتی بند کرو ورنہ اللہ کا تم پر عذاب آئے گا. کہتے ہیں انہوں نے میری بات نہ مانی. اب جناب جدو جیلوں سے پئے تو حضرت نو خط لکھے, ہوں حضرت جی کی کریے, اسی تے پھنس گئے, ہوں رونے جی میں ہو گیا. اس وقت حضرت نے جو جواب دیا میں رات کو لے کر آیا ہوں, جو جواب بھجوایا, فرمایا جن پر ظلم کیا, جنہیں ماں برائے عدالت قتل کرایا. حضرت فرمایا جب مجھے پتا چلا کہ سپاہ سیاپا کے کارکنوں کو گولیوں کا نشانہ ہی نہیں بنایا گیا, ان کے جسم میں ڈرل مشینوں سے سوراخ کیا گئے, جس روز مجھے یہ بات معلوم ہوئی مجھے ساری رات نیند نہیں آئی, ساری رات نیند نہیں آئی. وہ خط حضرت نے مجھے دکھایا کہ جائے ایک ایک شخص سے جا کر معافی مانگو, ایک ایک آدمی سے معافی مانگو, یہ حقوق العباد ہے. اللہ کی مخلوق صحابہ کے نام لیوا پر, صحابہ کے چار اشاروں پر تم نے ظلم ڈھائے ہیں اور اس ظلم کے بدلے میں تم پر عذاب آیا ہے. خدا کا فضل مانگو, انصاف نہ مانگو, اس لیے کہ اگر انصاف کی باری آئی تمہارا خاندان بھی نہیں بچ سکے گا. کہندے جی تبلیغی جماعت والے تو سپاہی صحابہ تو وکھرے وکھرے, ایویں کوئی جال وکھرے بنا پھرے. کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی, یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. یہ تو وہ نہیں, صرف یہ نہیں, کل قاضی حسین احمد سے بھی ملاقات ہوئی, کل ڈاکٹر اسرا صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, کل اہل حدیث علماء کے مولانا عبد القادر روپڑی مرحوم کے صاحبزادوں سے بھی ملاقات ہوئی, کل جامعہ اشرفیہ کے محتمے مولانا عبد الرحمان اشرفی سے بھی ملاقات ہوئی, مختلف باقی جماعتوں اور سیاسی لیڈروں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. سب نے کہا سپاہ صحابہ عظمت اصحاب رسول کے لیے, تقدس اصحاب رسول کے تحفظ کے لیے جو قوم کر رہی ہے اور جو قربانیاں دے چکی ہے ہم اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے کل کی ملاقات سے مختلف سیاسی لیڈروں مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد یہ بات بھی محسوس ہوئی کہ سپاہ صحابہ یہ کردار ادا کر سکتی ہے کہ جماعت دینی مذہبی محب وطن قوتوں کو ایک دوسرے کے قریب لا سکتی ہے, ایک دوسرے کے قریب لا سکتی ہے. اور انشاءاللہ یہ کام کیا جائے گا تاکہ لا دینیت, بے حیائی, سیکولرزم کے پچاری اور پاکستان میں غیر ملکی ایجنٹ, تقریب کا دہشت گرد, پاکستان کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کو کمزور کرنے والے لوگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے, دینی جماعتوں اہل حق کی قوتوں کو ایک جگہ جمع ہو کر شیشہ پلائی دیوار بننا ہوگا تاکہ پاکستان کو عالمی سطح پر جو سی ٹی بی ٹی کے ذریعے سے ایٹمی پروگرام ختم کرنے کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے, پوری جماعتیں جمع ہوں گی. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک دو اجلاس ہونے والے, آپ دیکھیں گے کہ یہ جماعتیں جمع ہو کر کہیں گی ہم دنیا کے تمام دباؤ کو, امریکہ کے تمام پریشر کو جوتے کی ناک پہ رکھتے ہیں, یہ ایٹمی قوت, ایٹمی پاور ہمارا حق تھا, ہم ترقی کہیں گے, اللہ نے توفیق دی, اتنی ترقی ہو کر رہے گی کہ کفر کی قوت کو ملیا میٹ کر دیں گے. ایک مولانا مسعود اظہر نے بیان دیا صرف ایک، امریکہ نو مصیبت پہ، اب کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، امریکیوں یاد رکھو مولانا مسعود اظہر، شیخ اسامہ بن لادن اور اسی طرح ہمارے وہ اکابر، خاص طور پر مفتی اعظم پاکستان اور مجاہدین اسلام کے سرپرست حضرت مفتی رشید احمد صاحب مدظل العالی اور جتنے ہمارے اکابر و اسلاف اور مجاہد رائے حق میں لڑ رہے ہیں، تم کسی ایک کا بال بھی کا کرنے کی کوشش کرو گے تو جب تک ہماری رگوں میں خون باقی ہے، ہمارے جسم میں جان ہے، ہم تم سے ٹکرائیں گے، ہم تم سے لڑیں گے، یہاں تک کہ یہ تمہارا حشر روح جیسا کر دیں گے، یہ جام شہادت نوش کر جائیں گے. بس سمجھو کہ مولانا مسعود اظہر کوئی یوسف رمزی کا نام ہے یا عمل کانسی کا نام ہے، ہم تمہیں بتلا دیں گے اگر تم نے کوئی ایسی کوشش کی کہ مسلمان کیا ہے اور اہل حق کے نام لیوا اور اہل حق کے خوشا چی اس ملک میں پوری دنیا میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، اور ساڈا ایک ایک بندہ انہوں سارے پہ بھاری ہے. میں کہنا ہائی جا کے نہ پتا کوئی نہیں. مولانا مسعود اظہر سے میں نے کہا یار جے کتے رابطہ ہو جائے تو انہوں نے جنگ بھیج دیو، انہوں نے جنگ بھیج دیو، اے امریکی شمریکی اے الٹے لٹک جان، کسی بھی ہائی جیک کر کے ہوا کو بھی نہیں دے سکتے، اور حفاظت کرو گے نہیں کرو گے؟ لے ہائی جیک کر سانو دے دیو. امریکہ کہتا ہے ہمیں ہائی جیک کر دے دو. میں امریکہ سے کہتا ہوں جن بےمانوں نے عراق کی سرزمین پہ بم برسائے اور ہزاروں بچے شہید کیے، وہ جہاز اڑانے والے پیلٹ ہمیں دو. جنہوں نے کسوبہ میں بمباری کی وہ جہاز اڑانے والے پیلٹ ہمیں دو. جنہوں نے مسلمانوں کا دنیا میں قتل عام کیا وہ جنرل کروں ہمارے سپرد کرو. اگر تم کسی سپاہی کو ہمارے سپرد نہیں کر سکتے ہو، ہم اتنے بے غیرت نہیں ہیں جو اپنے مجاہدوں کو تمہارے سپرد کر دیں. سیدھے کر دے نرمی. ایک کوئی میں ہم نے ایک ریلی نکالی تھی، ریلی کیا تھا، ریلا ہی تھا اسلام آباد میں. میں نے وہاں کہا، میں نے کہا امریکیوں جے شیخ اسامہ بن لادن یا طالبان وال رخ کیتا نا، اسی تمہیں پھڑ پھڑ کے چوکوں سے جبا کر چھڑ جاؤ گے. وہ جناب کیا بیان چھپا، مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا ایجنسیوں مول صاحب نرمی کرو. میں کہا یار ہور لوگ بھی تو بیان دے رہے ہیں، میرے نال بھی سخت دے رہے ہیں. نہیں دیندے تو اسی بیان نہیں دیندے، تسی کم بھی پا دینے ہو. سانو ڈر لگتا بھی جتنا تسی کہہ دو نا میرے نال پھڑ لو، پھر بچنا ہی کسے نہیں. باقی صرف بیان ہی دیندے نا، تہاڈے بیان دین دی دیر ہے، ویکھو کم پیندا. اس لیے تھوڑی جی نرمی کرو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہماری نرمی ہے اس وقت تک جب تک امریکہ اپنی حد میں ہے. میں کیا چاہتا ہوں، روسی، انڈین، اسرائیلی اور امریکی اپنی اوقات رہو، اپنی اوقات میں رہو، ہم تمہارے میزائلوں سے، تمہارے ایٹم بم، ہائیڈروجن بموں سے نہیں ڈرتے. ہمیں بمبوں، راکٹ لانچروں، گولیوں میں مسکرانا آتا ہے اور ان کی بارش میں چلنا آتا ہے، اور تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالنا آتا ہے، اور تمہارے ٹکڑے اڑانا آتا ہے، تمہارے ملکوں کے ٹکڑے کرنا آتا ہے. میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، اور بندوں میں وہ شخص طاقتور ہوتا ہے جو موت سے نہیں ڈرتا، جو موت سے، اور وہ اس سے بھی بڑا طاقتور ہوتا ہے جو موت سے محبت کرے، موت کا طلبگار ہو. اور سانو نہ چھیڑو، ہمیں نہ چھیڑو، ہم موت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نعرہ شہادت کو گلے لگانے والے ہیں، موت کے طلبگار ہیں. ہم اپنے آپ کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھ کر مطمئن ہونے والے ہیں. ہماری بے چین روحوں کو سکون قرار دباتا ہے جب وہ بے چین روحیں رائے شہادت پہ گامزن ہوتی ہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو گولیوں بموں سے ڈر جائیں, ہم وہ لوگ ہیں جو سینوں پہ بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے سامنے لے جاتے ہیں. گل ساری ہمیں اور ہمیں سبایا صاحبہ ورگی جماعت کوئی نت نت لبنی ہے, اور ایڈا دی قیادت کوئی روز روز ماوا جمنی ہے, ایڈا دے جیالے پیدا ہو سکتے کسی جماعت. بانی شہید, اسار قاسمی شہید, ضیاءر رحمان فاروقی شہید, مولانا مختار سیال شہید, مولانا شعیب ندیم شہید, سید صادق حسین شہید, مولانا رشید مدنی شہید, مولانا عبدالصمد آزاد شہید, مولانا سمیع اللہ جھنگوی شہید, مولانا سیف اللہ خالص شہید. صرف 150 علماء ہیں, 150 خطیب ہیں, 150 علم و عمل کے مجسم پیکر ہیں جو جانے مانگ ہیں, اور جس کی جماعت قیادت جس جماعت کی قیادت جان دینا جانتی ہو اس جماعت کے کارکنوں کے جذبوں کا کیا عالم ہوگا. کچھ لوگ آخر تہن این بندے مرا کے کی لبیا, تہن این بندے مرا کے میں انہوں نے پوچھنا تہن کوٹیاں چ بہ کے کی لبیا, تہن وزارت لیا کے کی لبیا, تہن حکمرانہ دیا جھولیاں چک کے کی لبیا, تمہیں وقت کے ظالموں کا ساتھ دے کر کیا ملا, تمہیں اسلام کے دشمنوں سے بغل گیر ہو کر کیا ملا, تمہیں دشمنان اسلام سے پیار و محبت کی پینگیں بڑھانے سے کیا ملا, تمہیں سوائے ذلالت کے سوائے ذلت کے سوائے محرومی کے سوائے رسوائی کے کچھ نہیں ملا. مجھے اور کچھ ملے نہ ملے, مجھے شہادت تو ملی ہے. مجھے کہتے ہو کیا ملا, میں تمہیں بتلاتا ہوں ہمیں یہ ملا ہے.